بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم پچھلے دو تین نشستوں سے کوشش کر رہے تھے کہ عبادات کا جو ایک مفہوم مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے ہمیں اس پر کچھ گفتگو کر سکیں, اور اس میں ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ جب یعنی کہ انشاءاللہ میری تو دعا ہے کہ آپ لوگ اب خود سے پڑھنے کی طرف بھی آئیں, اور جب آپ پڑھیں گے کتابیں تو بہت ساری اصطلاحات, ٹرمینالوجیز, کنسیپٹس آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس میں ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اصطلاحات اور وہ کنسیپٹس بھی اس حد تک کلیئر ہو جائیں کہ آپ کتابوں کو پڑھ کے سمجھ سکیں انشاءاللہ. تو ہماری گفتگو کا جو ماحصل تھا, نچوڑ تھا, وہ یہ کہ عبادات حقیقتاً بندگی کے ایکسپریشن کا نام ہے اگر ہم اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھیں, اور اگر ہم ایک یونیورسل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو عبادت اپنے مقصد خلقت کو پورا کرنے کا نام ہے. اور اس حوالے سے اس کائنات کی ہر شے حالت عبادت میں. اور ایک بہت اچھی حدیث ہے امام نقی علی نقی علیہ السلام کی, تحف العقول میں موجود ہے, کہ آپ کے ایک صحابی تھے, وہ آپ سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے, اور اتفاق یہ ہوا کہ اپنے گھر سے اور امام کے گھر تک ہر قسم کا مصحب ہوا. مطلب اسے کہتے ہیں کسی سواری سے ٹکرا گئے, کوئی پیر پہ چڑھ گیا, کچھ کیا, بیچارے عجیب لنگڑاتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت منحوس دن تھا, جو ایک جنرل ورڈ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو امام علیہ السلام سب غضبناک ہوئے, ان پہ غصہ, غصے کا اظہار فرمایا, اور اپنے کہا کہ تم ہماری صحبت میں بیٹھتے ہو اور ہم سے سیکھتے ہو اور تم نے ایسا جملہ کہا, یعنی جو مبنی پر جہل ہے, یاد رکھو کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ دن اور رات یہ خدا کی فرما بردار مخلوق ہیں جو امر خدا کو انجام دیتے ہیں, اور اگر تم نے ان پر اس قسم کے جملے کہے تو یہ قیامت میں تم سے اپنا حساب طلب کریں گے کہ یہ تم نے مجھے منحوس کس حساب میں کہے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی, پھر وہ قرآن کریم کی آیت کہ جو وما صابک من سیئتن فمن نفسک, کہ تم پر اگر کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی خرابی آتی ہے, تو وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے. قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت ہے کہ اس قسم کے جملے نہیں بولنا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق حالت عبادت میں, حالت تسبیح میں. کیوں, کس حوالے سے؟ یعنی کہ وہاں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو جس مقصد کے لیے خدا نے خلق فرمایا اگر وہ اپنے مقصد خلقت کو پورا کرے وہ حالت عبادت اور حالت تسبیح میں. یہاں تک ہم نے بات کی تھی, ہدف کے حوالے سے بات کی تھی. پچھلی دفعہ ہم نے ہدف کے پوائنٹ آف ویو سے عقل کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ عقل کا ایک ورڈ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ ڈفرینٹ لیولز پر سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے. یعنی عقل مخلوق اول بھی ہے, اور بہت ساری جگہوں پر عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس لیول پر اور کس عنوان سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم نے بھی بیسیکلی یہی سمجھایا ہے عقل کے حوالے سے کہ عقل ایک جوہر ہے, یعنی ایک کوالٹی ہے کہ جو انسانوں کو خدا نے دی ہے, جس کے ذریعے سے وہ صحیح کو غلط سے الگ کر سکتے ہیں. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا كِنْ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ نفس جب درست ہو گیا تو وہ کوالٹی جس کی وجہ سے نفس اپنے فجور کو اور اپنے تقوی کو آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے, وہ کوالٹی الہام شدہ ہے. فَأَلْحَمَهَا, پس نفس کو الہام کی گئی ہے وہ خصوصیت جس کے ذریعے سے نفس اپنی برائی کو اور اپنی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, صحیح ہے؟ تو یہ انہیں کہ بیسیکلی عقل کی بنیاد ہے. یہ چیز انسان کی سوچ نہیں ہے، یہ انسان کی فکر نہیں ہے، یہ اس ڈومین کا نام نہیں ہے جس میں ہم چیزوں کو سوچتے سمجھتے اور ریزننگ کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسنس ہے جو ہر انسان کو دیا گیا ہے. جی، تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے، اگلی آیت اس کو بتا رہی ہے، قد افلح من زکاہا، جو اس کو تزکیے کی حالت میں رکھے گا، اس جوہر کو، اس عقل کو، تو وہ فلاح پا جائے گا. وقد خاب من دساہا، اور یہ دساہا کا لفظ بہت زبردست ہے. سورہ والشمس 91، وہ ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اس کو دفن کر دیا، دبا دیا. دساہا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی خواہشات کے ڈھیر میں، یعنی عقل کو کے ساتھ لوگ دو کام کرتے ہیں، یعنی وہ جو کوالٹی خدا نے دی ہے، انیٹ اور ان بلٹ ان کوالٹی خدا نے دی ہے ہر انسان کو، جس کے ذریعے سے وہ فجور اور تقوی کو الگ کر سکتا ہے، برائی اور اچھائی کو الگ کر کے سمجھ سکتا ہے، لوگ اس کے ساتھ دو کام کرتے ہیں. ایک قسم کے افراد اس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے قسم کے انسان اس کو کسی ڈھیر میں دفن کر دیتے ہیں. جیسے آپ کو دے دیا جائے نا ہیرے جواہرات، لے جا کے ایک پہاڑ ہے، ایک ٹیلا جا کے اس کے اندر دفن کر دیا، اب کس کام آئیں گے وہ سب کچھ؟ صحیح. تو دساہا یعنی کہ کس چیز میں دفن کر دیا؟ دنیاوی خواہشات کے ڈھیر میں، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. تو بیسیکلی یعنی قرآن کریم جس عقل کو جس انداز سے سمجھا رہا ہے، وہ اس انداز سے سمجھا رہا ہے، اور اسی کو تھوڑا سا دوسرے الفاظ میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب انسان عالم ہو جاتا ہے، تو عالم ہونے کے بعد اگر اپنے علم کے رستے پر چلے، یعنی اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو کہ جو چیز صحیح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس صحیح سمت میں لے جائے، تو وہ عاقل ہے. یعنی یہ ہے، اور باقی وہ جو حکمت متعالیہ یا کچھ حدیثوں کی، وہ پھر ہم بات کر چکے ہیں، اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے. اب اس ڈسکشن کا آخری پہلو، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نماز کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی باتیں قرآن شریف سے کریں گے، اور آج میں آداب الصلاۃ کا مقدمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، کتاب آداب الصلاۃ. تو ایک بات جو بڑی اہم ہے اس کو سمجھنا، وہ یہ کہ انسان جو عبادات انجام دیتا ہے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، عبادات کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ایک عبادت کا لیول ہے ہمارے جسم کا ایک مخصوص کام کا انجام دینا، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ پہلے میں نے وضو کیا، وہ بھی جسمانی فعل ہے، اس کے بعد میں ایک طرف قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی میرا جسم یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد جتنا قیام، رکوع، سجود اور یہ ساری چیزیں، یہ سب میرے جسم نے انجام دی، یعنی ایک عمل میں نے انجام دیا. ایک لیول عبادت کا یہ، لیکن اس کے علاوہ عبادت کا ایک لیول وہ ہے کہ جو انسان کے علم سے متعلق ہے. یعنی انسان، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ خود اس نماز کا کتنا علم رکھتا ہے، اس کی حقیقت کو کتنا جانتا ہے. ایک انسان روزہ یعنی رکھ رہا ہے، ایک انسان حج کر رہا ہے، حج کے ارکان انجام دے رہا ہے، بجا لا رہا ہے، لیکن وہ خود اس کا علم کتنا رکھتا ہے، یہ عبادت کا دوسرا لیول ہے. اور عبادت کا تیسرا لیول یہ ہے کہ جس چیز کا وہ علم رکھتا ہے اس کو کتنا دیکھ رہا ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں یہ عبادت کا شہودی معیار ہے. شہود یعنی کہ جس چیز کو آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جس چیز پر آپ خود گواہ ہیں، جس چیز پر آپ وٹنس ہیں. عملی عبادت یعنی جسم کا عبادت میں مشغول ہونا بہت اہم ہے، اور یہ اپرچونیٹی اس دنیا کے علاوہ نہیں ملتی، نہیں ملنے والی انسان کو. ٹھیک ہے، اسی لیے یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو فائدہ مند ترین پہلو ہے وہ کیا ہے، کہ یہاں پر ہم جسمانی عبادات کرنے کے قابل ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو چینج کرتے ہیں، اس کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں، یہ چیز آگے جا کے ملنے والی نہیں ہے، مطلب برزخ یا قیامت میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے کہ وہاں ہم اپنے اختیار سے اس طریقے سے عبادات انجام دے سکیں۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں قرآن کریم کی متعدد آیتیں کہ جس میں خدا نے قیامت میں کفار کا جب جملہ نقل کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اے خدا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم ایمان لے آئیں، آپ کو تقریباً یہ جملہ کہیں بھی نہیں ملے گا کفار و مشرکین و منافقین کا کہ اے خدا مجھے واپس اس دنیا میں بھیج دے کہ ہم ایمان لے آئیں، بلکہ یہ جملہ ملے گا کہ اے خدا ہمیں واپس بھیج دے کہ کنا نعمل صالحاً، کہ عمل صالح کر سکیں، اس لیے کہ عمل صالح کرنے کا ڈومین فقط یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جسمانی عبادات، جسم کو مشقت میں ڈالنا خدا کی خوشنودی کی خاطر بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دس از دا اپرچونیٹی ان دس لائف، اور اس کے بعد یہ اپرچونیٹی ملنے والی نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ایک دوسرا پہلو ہے، وہ بات شاید آپ کی صحیح ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کر دوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، کوئی بھی مشرک نہیں ہوگا، کوئی بھی منافق نہیں ہوگا، سب مومن ہوں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا ایمان ان کو فائدہ دینے کی حالت میں ہوگا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان بے فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے، اس بارے میں ابھی وہ ڈائیگریس کر جاؤں گا۔ سورہ انشقاق پڑھیے گا، 10-12 آیتیں، اس میں آپ کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ انشقاق نمبر 84، کہ جہاں خدا یہ سمجھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے ایمان لائے، کچھ ہیں جو بعد میں ایمان لا رہے ہیں، ایمان سب کو لانا ہے۔ جیسے ابن عربی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ انسان، تمام انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی مومن تھے اور اس دنیا سے نکلنے کے بعد بھی مومن ہوں گے، پرابلم ساری اس بیچ کی ہے۔
تو وہاں جو ہر نفس جو ہے وہ مومن ہوگا،
مومن کس سینس میں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی حقیقت کا انکار کر سکے،
ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پردے ہٹے ہوں گے اس کے لیے،
جی قیامت کے اندر یہ چیز ظاہر ہے۔
یہاں پہ کیوں اس کو اتنی محنت کرنی پڑی؟
آزمائش کہ یہ میں نے بتایا تھا نا کہ آپ لوگوں کو پہلے شروع میں بھی یہ چیز بتائی تھی کہ آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو طاقت کے لیے ریزسٹنس ضروری ہے، یعنی آپ ہر جگہ اس پرنسپل کو اپلائی کر لیں، ہر جگہ جی، مطلب یہ کہ آپ کے الیکٹرک سرکٹس میں بھی، اگر الیکٹرک سرکٹ کے اندر امپیڈنس نہیں ہے کوئی سگنل کیچ نہیں کر سکتا، جی جی، ورک اگینسٹ ریزسٹنس نہیں ہے تو کوئی انرجی جنریٹ نہیں ہوتی۔
اس لحاظ سے ایمان سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟
تو لیکن وہی ہے نا کہ لوگ اس سے بھٹک جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عمل صالح ہے نا، یعنی کہ اس کو کبھی بھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیجیے گا، یعنی کہ کیونکہ ہم یہ بات جب کر رہے ہوں گے تو اس سے غلط فہمی فوراً یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید اس کو ہم انڈر، یہ دس از دا مین پرپز آف دس لائف، جسم کا مشقت میں ڈالنا خدا کی خوشنودی کے لیے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ترقی دیتی ہے، اور یہ چیز اس زندگی کے علاوہ کہیں ملنے والی نہیں ہے، اور جو اس کام کو کیے بغیر یہاں سے چلا جائے گا وہ بہت بڑی حسرت میں مبتلا ہوگا۔ یعنی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جو یہ ذکر آیا ہے کہ اے خدا واپس بھیج دے، واپس بھیج دے، ہر جگہ یہی ہے کہ ہم عمل صالح کر سکیں، ہم نیک عمل انجام دے سکیں۔
تو حیدر بھائی، جو یہ ریزسٹنس والی بات آتی ہے اکثر آپ سے، مطلب اس میں بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے انسان، جیسے زبردستی کر رہا ہے، اپنے آپ معرفت کا راستہ آئے اور انسان جو ہے اس راستے پہ چلا جائے، تو اگر ریزسٹنس نہیں کرے گا تو اپنے آپ کیسے آئے گا؟ ان پریکٹیکل سینس ہی ہیز ٹو ڈو دیٹ، روزہ اگر اس کو اچھا نہیں لگ رہا تب بھی، اور ہی ہیز ٹو ریز دی نماز تب بھی، مگر وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک پرسپشن ملتا ہے کہ ایک اس کے پیچھے آپ مشقت نہ کریں اپنے آپ آ جائے تو وہ
نہیں 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 اس میں یہ نہیں ہے. میں اس کو اب آپ دوسری طرف مثال لے لیجئے کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مختلف, پڑھائی ہے, پڑھائی کا کورس سب کے لیے ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مثال کے طور پر اگر میڈیکل کی آپ اسٹڈی لے لیں تو اس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں, اتنے سارے سینکڑوں ہزاروں نام رٹنے, حفظ کرنے, سب کرنے. اب پہلے دن جب اسٹوڈنٹس نے آ کے دیکھا تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اف ایک امبار, ایک مصیبت, کیا اس سے جان چھڑانے کی کوئی رستہ ہے, اس پروسیس سے گزرے بغیر کوئی امکان ہے کہ ڈاکٹر بن جائیں؟ جواب ملا نہیں, یہ اس کے علاوہ کوئی جان نہیں چھوٹ سکتی. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس نے ڈفرینٹ اپروچز اختیار کرتے ہیں. ان دا اینڈ جب ایک طالب علم ڈاکٹر بن جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پروسیس سے گزرے بغیر وہ بن نہیں سکتا, آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں یہ تمام جو جس کو تم شروع میں بہت بڑی مصیبت سمجھ رہے تھے, بہت بڑی پرابلم سمجھ رہے تھے, اب تم کیسا فیل کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ مطلب اب میرے لیے مثال کے طور پر پھول کی طرح ہلکا ہے, جو خوشبو کی طرح ہلکا ہے, اینڈ سو آن. تو آپ اپنی جگہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ, لیکن جب ہم آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, گزرنا اسی رستے سے, جیسے حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے ایک حکایت نقل کی ہے کسی پیغمبر کی, بہت مزیدار, کہ انہوں نے کہا خواب میں میں نے دیکھا کہ میں, یعنی کسی نے خواب میں مجھ سے کہا کہ تمہیں جب گھر سے باہر نکلو اور جس چیز پر سب سے پہلے نظر پڑے اس کو کھا جاؤ, اس کو کھا لو. کہنے لگے میں باہر نکلا, میری نظر گھر کے سامنے پہاڑ پہ پڑی. سمجھ ہی بھی نہیں ہے پہاڑ کو میں کیسے کھا لوں, تو میں اس کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اور جتنا جتنا میں اس کی طرف بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, پہاڑ کا حجم, اس کا والیوم چھوٹا ہوتا گیا. یہاں تک کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈلی کی شکل میں, اور میں نے اس کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. تو اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز زندگی, اس زندگی میں ہر چیز ایسی ہے کہ جب تم اس پر پہلی نظر کرتے ہو تو وہ پہاڑ نظر آتی ہے, لیکن اگر تم خدا کا نام لے کر نیک نیتی سے اس کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ گے تو تم بڑے ہونا شروع ہو جاؤ گے, وہ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی.
ایک چیز اور جی کے دماغ میں کہ اسی سورہ جو بھی آپ نے بتایا اس کی ایک آیت ہے جس میں یہ حکم ہے کہ مشقت کرو, یا یوں انسان قد ہوں,
نہیں وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. انکا قادحن, کہ تم سخت مشقت میں ہو, اس میں ہر ایک ہے. انکا قادحن الی ربک قدحن فملاقی, تو وہ بات صحیح ہے, نو ادر وے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں, میں تو گھبرا گیا تھا کہ واپس جاؤ پہ ختم ہو گئی کہانی تمہاری, لیکن خدا کیا وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم اس پہاڑ کی طرف چڑھو, بڑھنا شروع ہو جاؤ گے, وہ پہاڑ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے وہی ہے کہ شروع میں یہ سب کچھ پہاڑ تھا, ہمت باندھی, کام شروع کر دیا, اس مرحلے سے گزرنا شروع ہو گیا, ہر چیز آسان ہو گئی, اور آخر میں جتنی اتنی دسیوں کتابوں کو دیکھ کے جو ہوش حواس ٹھکانے لگ رہے تھے, اب ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ساری کی ساری کتابیں میرے اندر آ گئیں. یہ اس زندگی کا پورا نظام ہے. تو اس سے کوئی مفر نہیں ہے, پاتھ آف ریزسٹنس سے, لیکن وہ دوسرا پہلو بھی اس کے ساتھ ہے کہ جب انسان اس رستے پر آگے بڑھتا ہے تو وہ چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن وہ مشقت کا پہلو ہے. بہرحال جیسے مثال کے طور پر آپ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شروع شروع میں جب صبح کی نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے جواب شکوا کا, کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, سمجھتے ہیں, گراں یعنی کتنا وزنی ہے, تم پر کتنا بڑا بوجھ ہے یہ صبح کا اٹھنا, اور اس پہ یعنی کہ خدا شکوہ کر رہا ہے نا مسلمان سے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو جب وہ اس رستے میں انسان آتا ہے کہ ہاں اس کی محبت کا فوکس ذرا شفٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جس دن صبح کی نماز کے لیے اول وقت انسان نہیں اٹھ پاتا, اس دن پورا دن خراب گزرتا ہے. پورا اسے محسوس ہوتا ہے اچھے طریقے سے کہ ایک کوئی بہت بڑی قیمتی چیز ہے جو میرے دن میں سے مس ہو گئی, نکل گئی. تو ایسے ہی ہے, یعنی ہر چیز ایسے ہی ہے. بہرحال تو عبادت عملی بے انتہا اہمیت ہے, لیکن عبادت عملی بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے علم اور شہود پہ. یعنی عبادت عملی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فقط اپنے ہاتھ پیر ہلا کے خوش ہو جائے کہ میں نے عبادت کر لی, بلکہ عبادت عملی میں جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ میں خود اس عبادت کے بارے میں علم کیا رکھتا ہوں, یعنی اس کی حقیقت کو کتنا جانتا ہوں, نماز کو کتنا پہچانتا ہوں جس کام کو انجام دے رہا ہوں. اور یہ اس کا ایک اور لیول ہے. اب میں اس کو یعنی جی ظاہری عبادت, انہیں میں کہہ رہا ہوں ایک عبادت عملی ہے جو بصورت عمل انجام دی جاتی ہے, ایک عبادت علمی ہے, یہ خود عبادت ہے. یعنی عبادت کا علم رکھنا یا عبادت کی حقیقت کو جاننا خود ایک عبادت ہے, صحیح. اور وہ سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. اور تیسرا عبادت شہودی, کہ جس چیز کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں اس کو کتنا دیکھ رہے ہیں. یعنی نماز کی ایک حقیقت ہے, روزے کی ایک حقیقت ہے, اس کا کتنا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت قبر میں جیسے ہی انسان قبر میں جائے گا وہ سامنے آ جائے گی. نماز کی, روزے کی, حج, زکوٰۃ اور تمام عبادات کی حقیقت جو نورانی شکلیں, جیسے ہی انسان قبر میں جائے گا وہ نورانی شکلیں اس کے سامنے آ جائیں گی.
تو عبادت عملی تو سمجھ میں آ رہا ہے
جی,
مگر یہ عبادت شہودی جو آپ نے کہا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ انسان کو دکھے گا کیسے.
ابھی ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لیول ہے,
تھرڈ لیول ہے.
جن کو دکھتا ہے وہ کیسے دکھتا ہے, روزہ جیسے کر رہے ہیں؟
مجھے نہیں پتا, ورنہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. لیکن اس کے بارے میں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کو دفنایا جاتا ہے تو پانچ یا چھ نورانی شکلیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں, پانچ یا چھ نورانی شکلیں. کہ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, کہ تمہاری نماز, جو میں بات کہہ رہا تھا نا اون کرنے والی نماز نہیں, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہارا حج. اور اس کی نورانیت ڈپینڈ کرتی ہے آن اور کوالٹی, جتنی معرفت اور علمیت اور اخلاص کے ساتھ وہ عبادت انجام دی. پانچ یا چھ نماز کی حقیقت ایک ہے, روزے کی حقیقت ایک ہے.
اوپر نیچے ہوتی تب بھی کیا سچویشن ہوگی, کمپلیکیشن ہوگی,
کمبائنڈ ایفیکٹ
ہوگا. یعنی نیٹ ایفیکٹ ہے. نماز کا جو بیسک ایسنس ہے وہ بندگی ہے, وہ کس حد تک حاصل ہوا وہ نماز کی نورانی شکل ہے. اور بہرحال اس حدیث میں جیسے ایک اور وہ ہے کہ سب سے زیادہ جس میں مٹھاس ہے وہ, یا سب سے جو اچھے زیادہ انسان کے کام آئے گی وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی ہے, یا یہ کہ وہ سرور ہے کہ جو دنیا میں انسان بندہ مومن کے دل میں اپنے برادر مومن کے دل میں داخل کرتا ہے انسان. تو بہرحال ابھی ہمارے جی
زندگی میں موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں
جی, بالکل. اس کی دیکھیں قرآن کریم میں اس کی دو بہت اچھی وہ ہیں سمجھنے کے لیے آیتیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اور اس طریقے سے ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت. یہ ملکوت ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملکوتی شکل ہے. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں ملکوت کو دیکھ رہے ہیں. انسانوں کے لیے سورہ آراف میں ہے کہ اولم ینظروا ملکوت السماوات والارض, یہ دعوت عام ہے کہ کیا تم آسمانوں اور زمین کی ملکوت پر نظر نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کے لیے پاسبل ہے کہ نظر کریں, خدا نے اس کو چھپا کے نہیں رکھا ہے ملکوت کو, لیکن کچھ نظر کر کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں, کچھ نظر کر کے سایہ دیکھ پاتے ہیں اس کا, کچھ ایسے ہیں کہ جو ملکوت از نیکسٹ لیول آف ایگزسٹنس. جی یعنی کہ جہاں پر ان تمام چیزوں کی حقیقت موجود ہے. خدا نے سب کو دعوت دی ہے, اولم ینظروا, کیا تم نہیں نظر کرتے, کیا یہ لوگ نہیں نظر کرتے آسمانوں اور زمین کی ملکوت پر. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہم نے دکھائی, یعنی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ظاہر. وہ تو میں آپ سے اکثر عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ تو ایک ایگزامپل کے طور پر ہے نا, یعنی ہر وہ شخص جو اس معیار کا ہے وہ اس چیز کو حاصل کیے ہوئے.
دونوں آیتوں میں آسمان و زمین کا لفظ آیا, تو اس میں یہ نہیں کہ آسمان و زمین سے ریلیٹڈ جو ملکوتی خیالات آپ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں اس کو دیکھنے کی یا مشاہدہ جو بھی جس طرح سے کرے انسان اس کے ریلیشن میں, تو وہ اسی سے ایسوسیٹڈ ہے نہ کہ عبادت سے.
یعنی ہر حقیقت آسمانوں اور زمین میں ہی تو ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ وحی کی حقیقت کہاں ہے, سماوات میں. یہ عبادات بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں, یہ پیغام وحی ہے, عبادات الگ سے تو کوئی چیز ہے نہیں. نہیں, وحی ہے نا. جتنا بھی
اب وہ قلب کی حقیقت
نہیں, عبادات کا پورا نظام بصورت وحی آیا ہے نا. اور وحی من السماء, آسمان سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی وحی آئی ہے, جو پیغام ہے, اس کی حقیقت سماوات میں. تو سماوات و عرض تمام چیزوں کو کور کر رہے ہیں, ہر وہ چیز جو اس پورے ڈومین میں پائی جاتی ہے. ایک اس کا ملک ہے, یعنی اس کی ظاہری شکل ہے. ایک اس کی ملکوت ہے, جیسے خدا نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک. ملک کا مطلب ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کی یہ ظاہری شکل. ملکوت یعنی اس کا باطن, اس کی حقیقت. اور جب ہم اس ملکوت میں پہنچیں گے ہمیں بھی نظر آ جائے گی, سب کو نظر آ جائے گی اشیاء. تو اس میں بس آخری جملہ کہ عبادت عملی اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, عبادت علمی اور شہودی ہمیشہ باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان کے مرنے کے بعد علم مسلسل ترقی کرتا رہے گا, علم کی ترقی بند نہیں ہو جائے گی. انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا شہود آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا. لیکن جو چیز اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ اس علمی اور شہودی کمالات کی بنیاد کہاں سے فراہم ہوگی, اس عبادت عملی سے فراہم ہوگی. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جس نے اس عبادات کے نظام کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو یہ اس کی طریقے سے ہے کہ جس نے گویا بیج نہیں بویا. یعنی علم اور شہود کیا ہے کہ وہ درخت جو آپ نے اس دنیا میں لگایا یہ پروان چڑھتا چلا جائے گا, اس کو کوئی نہیں روک رہا. اس میں کتنے پھل آئیں گے, کتنے پھول آئیں گے, کتنے اس کے اندر چیزیں پیدا ہوں گی نئی سے نئی, وہ سب انسان دیکھتا رہے گا اپنی آخرت میں. لیکن یہ بیج اس زندگی میں بو کے جانا ہے, اور اس بیج کے بونے کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے, یہ عملی عبادات ہیں.
مگر وہاں تو تب بھی سب مومن ہو جائیں گے.
لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ مومن وہ ہیں کہ جن کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے رہا ہے, اس کو فائدہ نہیں ہے نا. یعنی کہ ایک انسان ہے کہ جو آخرت میں اس نے جب جہنم کو دیکھا تب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں, بلکہ یہ ایمان تو اس وقت فائدہ نہیں دیتا کہ جب وقت موت آ جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ جملہ موجود ہے فرعون کا کہ ڈوبتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, خدا نے کہا اب نہیں, اب بات ختم ہو گئی. اب صرف اتنا ہے تیرے ایمان کا فائدہ, صرف اتنا ہے کہ تیرا جسم محفوظ رہ جائے گا بطور عبرت. جی نہیں, یہ ڈاؤٹ فل ہے کہنا کہ ریئل ابھی اس ٹاپک کو نہ چھیڑیں, یہ پھر بہت دوسری طرف لے جائے گا. یہ بھی انشقاق میں, یہ بھی انشقاق میں ہی ہے, لترکبن طبقا عن طبق. جی 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 وہ ہے, اور بلکہ پیغمبر اکرم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام سے کہ یا علی خلقتم للبقاء لا للفنا, کہ اے علی تم بقا کے لیے خلق, یعنی علی سے مراد تمام سارے انسان, بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو نہ کہ فنا کے لیے. بل انتم تنتقلون من الدار الى الدار, لیکن تم باقی تو رہو گے لیکن ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے رہو گے. یا جیسے سورہ انشقاق کی آیت ہے کہ لترکبن طبقا عن طبق, کہ یہ زندگی کا پورا سفر طبقات ہیں, منزلیں, اور تم ایک کے بعد دوسری منزل پر سوار ہوتے چلے جاؤ گے. لیکن اس زندگی کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس زندگی کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہاں پر انسان اپنے اختیار سے عبادت عملی انجام دے سکتا ہے.
تو ایسا میں ایک کوشن آتا ہے, اکثر ہم لوگ مطلب ایک لیول سے آگے جانے کی بات کرتے ہیں, ملکوت میں جائیں گے تو ایسا ہوگا, تو جو جس انوائرمنٹ سے ہم آئے ہیں وہ بھی تو عالم ملکوت تھا کہ نہیں تھا؟ وہ
جس انوائرمنٹ سے ہم آئے ہیں,
جہاں سے مطلب ایک اس میں جائیں گے ہم عالم ملکوت میں جائیں گے جہاں پہ جو ہے پردے ہوں گے اور پھر ایک نیا سیکوینس ہوگا آگے بڑھیں گے, تو یہ جو برتھ ہوئی ہے جو ہم لوگ کی یہاں پہ, تو وہ فرسٹ لیول ہے مطلب جہاں پہ شروعات ہوئی ہے کہ ہم ایک سرکل ہے کہ جہاں سے ہم اس میں آئے ہیں, اینڈ دیٹ از آلسو ڈیفائنڈ آن ہاؤ وی ڈڈ دیئر.
دیکھیں اس کے اندر پھر وہی ہے کہ یہ بہت ڈیپ واٹرز ہیں, بہرحال کوشش کرتا ہوں میں کہ اس کو تھوڑا بہت سمجھا سکوں
جی,
کیونکہ یہ پھر بات بالکل دوسری ہو جائے گی. یہ اس کا نظریہ وہی ہے کہ جو عرفا بیان کرتے ہیں, قوس صعود اور قوس نزول, یعنی انسان کی زندگی بنیادی طور پر دو آرکس میں, ایک آرک میں ہر چیز خدا سے یہاں تک آئی ہے اور دوسرے آرک میں یہاں سے خدا تک واپس جائے گی. اس میں ڈفرینس کیا ہے ان دونوں آرکس میں؟ کہ جب ہم نازل ہو رہے تھے تو ہمارے پاس صرف ایک سینس تھا آف ریئلٹی, جب ہم یہاں سے دوبارہ اٹھ رہے ہیں تو ہم ریکوگنیشن آف ریئلٹی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں. اب مجھے, میں اردو کا لفظ, حالانکہ اردو کا لفظ اس میں بہت خوبصورت ہے اگر آپ سمجھ سکیں, جب ہم نیچے آ رہے تھے تو احساس تھا فقط, جب اوپر اٹھ رہے ہیں تو شناخت کے ساتھ اوپر اٹھ رہے ہیں. صحیح ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے وہ پانی کی مثال بھی آپ کو اسی لیے دی تھی.
نہیں تو وہ میرا تھوڑا جی اسی لیے, اس لیول پہ میں نے اس لیے سوچا, جسٹ کوئی
نہیں جی جی جی
بعد میں, کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, ایک وجہ ہوگی کہ جو ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہمیں
انشاءاللہ
پردے مطلب کھلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پتہ ہے ان لوگوں نے کیا برائیاں کی ان کے سامنے نہیں ہو پا رہا,
یہ ہم نہیں کہہ سکتے.
وہ بیسیکلی ڈیپینڈنٹ آن دیئر لیول.
دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یعنی کہ اس میں آپ اگر دیکھیں قرآن کریم کی آیتوں میں, کہ اس سے ایک بڑا واضح امپریشن آتا ہے کہ ہم اور آپ تو خالی دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا, رسول خدا درد مند تھے انسانوں کے لیے, ہمارے پاس درد نہیں ہے, سچی بات ہے. رسول خدا کے پاس درد تھا انسانوں کے لیے کہ یہ کیوں اس گڑھے میں گر رہے ہیں سب کے سب. کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں آپ پڑھیے, اے رسول باخع لعلک نفسک, اس طریقے کے تم اپنے نفس کو ان کے پیچھے ہلاک کر دو گے, تم اپنی جان دے دو گے ان کے پیچھے, خدا نے کہا کہ یہ یہ قوانین میں نے مقرر کر دیے ہیں، جو اس پر آئے گا اسے ہدایت ملے گی، جو نہیں آئے گا نہیں ملے گی، ختم بات. جو آیت میں کئی دفعہ آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اس کا بھی سیاق یہی ہے. کیا پیغمبر جان دے دو گے اپنی ان کے پیچھے؟ نہیں، یہ تمہارے کسی کے بھی اس سے ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانے کے لیے، ہدایت کے لیے ہم نے شرائط رکھ دی ہیں، نظام رکھ دیا ہے. جو اس پر آئے گا، یعنی جو آپ کے خیال میں اتنے پاگلوں والی بات کرے کہ زندگی جو ہے یہ خالی یہ انجوائمنٹ کا نام ہے اور کوئی بنانے والا نہیں، اس کو خدا ہدایت دے گا؟ بتایا، یعنی اتنی نان سینسیکل بات کہ یار اتنی دیوانے پن کی بات تو کوئی انسان اپنی زندگی میں نہیں کرتا.
وہ جو یہ کہہ رہا ہے isn't it not dependent on his previous world?
یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بوائے اسپیکولیشن ہے.
کیا اس کا جواب جینیٹکس میں نہیں ہے؟ جیسا بھائی ہمارے باپ دادا پردادا نے مطلب جب بھی مطلب جو سید نہیں کنورٹ ہوئے تو انہوں نے ڈیسیشن لیا تو آج ہم شیعہ ہوئے.
نہیں، یہ چیز ایک اسپیکٹ ضرور ہے لیکن ٹوٹل نہیں ہے. یعنی انسان جو بنتا ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز اس کی اپنی فطرت کی آواز ہے، دوسرا اس کا جینز ہے، تیسرا اس کے والدین ہیں، مطلب والدین سے مراد جو ان کی تربیت والدین کی، چوتھی چیز اس کا خاندان ہے، پانچویں چیز استاد ہے. ان سب سے مل کر انسان بنتا ہے، فقط ایک چیز سے نہیں بنتا. اور اس میں جو سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے جو انسان کو کسی بھی وقت منقلب کرنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ اس کے اندر کی آواز ہے. یعنی اگر یہ چیز ہوتی تو نبیوں کی بات تو سنتا کون؟ مطلب نبیوں نے جا کے مسلمانوں کو مسلمان تھوڑی کیا ہے.
تو ہو سکتا ہے استاد کا اثر زیادہ ہو.
کسی اصل چیز وہی ہے جو امام کاظم علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نا، بہت شاندار ہے اس میں، کہ آپ نے فرمایا خدا نے ہر انسان کے لیے دو پیغمبر قرار دیے ہیں، ایک پیغمبر باہر ہے، ایک پیغمبر اندر ہے. جو پیغمبر باہر ہے وہ یہ نبی ہے، رسول ہے، اور جو پیغمبر اندر ہے وہ عقل ہے. کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اندر اور باہر دونوں پیغمبر ایک دوسرے کو کنفرم نہ کریں. بہت زبردست. یعنی جب تک انسان کی عقل نہیں کہتی کہ ہاں یہ انسان سچ کہہ رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ایمان تھوڑی لا سکتا ہے انسان. لیکن جو بات سچی ہے کہ میرے پاس آپ کے سوالات کا جواب نہیں ہے، اور رسول خدا کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں آیتیں بار بار یہی ہیں کہ پیغمبر یہ نہیں ہے ایسے ہونے والا، لیکن رسول کی شفقت ہے، رسول کی محبت ہے. آپ اسی کو دیکھ لیں، سورہ طہٰ کی جو پہلی آیت ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ طہٰ کی جو اگرچہ کہ حروف مقطعات کی کوئی ایگزیکٹ وہ نہیں ہے میننگ، لیکن خمینی نے اس کو لکھا ہے طہٰ سے مراد توئے سے مراد طالب حق، اور ہے سے ہادی. یعنی خدا نے مخاطب کیا پیغمبر کو کہ اے طالب حق اور ہادی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں آپ پر نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں. پیغمبر کس بات کے لیے مشقت اٹھا رہے تھے؟ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ لوگ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ یہ مکے کی صورتحال تھی. اور مشقت کی نوعیت کیا تھی؟ کہ پیغمبر پوری پوری رات عبادت کرتے تھے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. تو یہ آیت آئی کہ اس طریقے سے نہیں، مطلب نظام ہے، ہم نے نظام بنایا، جو اس پر آئے گا اس کو ہدایت ملے گی، نہیں آئے گا نہیں ملے گی. اور نظام کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کہ انسان خود جو ٹروت اس کو نظر آ رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. یعنی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سچ زندگی میں ضرور سمجھ میں آتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں اس جہالت کا مظاہرہ کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو ہدایت ملے. اچھا، اب میں چاہ رہا تھا کہ بیچ میں ہم قرآن کریم سے صلات، لیکن وہ انشاءاللہ پھر، تو اب ہم آداب الصلات کیونکہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ مقدمہ بھی دو صفوں کا ہے، تو میں 15-20 منٹ میں اس کا مقدمہ ریڈ کر دیتا ہوں معمولی سی تشریح کے ساتھ. اچھا، اس مقدمے کی ڈیٹ ہے 23 ربیع الاول 1405 ہجری، مقدمہ از پریفیس پریفیس آف دا بک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 30 سال قمری اور ہجری کے ہیں تو تقریباً 28-29 سال شمسی, کیونکہ ابھی 1435 ہے تو 30 سال پہلے, اور 30 سال قمری یعنی 28 یا 29 سال شمسی یعنی اراؤنڈ 1986-87. صحیح ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب ہے انقلاب کے بعد یہ لکھا گیا ہے, انقلاب آیا 1979 میں. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو خود امام خمینی کی جو ایک ذات کی کا وزن اور اس کی کوالٹی ہے نا, اس پہ اسی لیے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے نا کہ انقلاب آنے کے بعد 1980 سے 1988 تک 8 سال جنگ رہی ہے, لیکن اس جنگ کے دوران بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ قوم کا فوکس اصل چیز پہ باقی رہے. یعنی یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جیسے جو بہت مشہور روایت ہے بہار الانوار کی کہ امام علی علیہ السلام جمل میں صفیں ترتیب دے رہے تھے, جنگ کی اصحاب موجود تھے, ایک شخص آیا بدو صحرا میں سے نکل کے اور اس نے کہا خدا کے بارے میں بتائیں, توحید کے بارے میں بتائیں, کس خدا کو آپ پرستش کرتے ہیں. تو اصحاب نے اس کو فوراً ڈانٹا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ وقت ہے اس قسم کے سوال کرنے کا, یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. امام علی علیہ السلام نے اصحاب کو روکا اور کہا کہ اسی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے, اس توحید کو باقی رکھنے کے لیے ہی تو جنگ ہے. اور پھر اس کو وہ جواب دیا توحید کے حوالے سے. تو امام خمینی کا بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا زبردست پہلو نظر آتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی. اور جتنا بھی جیسے کہ جنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ جو قوم کے سامنے چیز اجاگر کی ہے وہ شہادت کا تصور ہے, یعنی نیشنلزم نہیں ہے, نیشنلزم ایگزسٹ نو ویئر, بلکہ جنگ کے حوالے سے جس چیز پر پوری قوم کو لے کر آئے جس کا فوکس وہ شہادت ہے. اور پھر شہادت کے معنی وقتاً فوقتاً بیان کرنا اور اس میں اللہ کی قربت اور اللہ کی طرف جانا, اور بلکہ پتہ نہیں فارسی آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جو اس پورے 8 سال کی جنگ میں جیسے ترانے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی اور ہر جگہ, ایک ترانہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا اور شاید اس کی شاعری خود امام خمینی کی ہے, اس کے الفاظ اسی اس پر ہیں کہ عشق جو ہے, یہ جو داستان عشق ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور جو عاشق ہے وہ خود اپنے آپ کو شعلوں کا میزبان بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو شعلے ہیں, جو شعلے بھڑکائے گئے ہیں, جو عاشق راہ خدا ہے وہ اپنے آپ کو شعلوں کا میزبان بنا دیتا ہے, آؤ میرے پاس جلاؤ مجھے. اور آخری جملہ اس کا بڑا عجیب ہے کہ اگر تم نے اپنے اس پیکر کے شیشے کو توڑ نہیں دیا, یعنی کہ تمہارا جو وجود ہے وہ ایک, یہ تمہاری جسمانیات جو ہیں یہ لائک اے باڈی آف گلاس ہے جس نے گھیرا ہوا ہے تمہاری اصل حقیقت کو, بند کیا ہوا ہے جس نے, اگر تم نے اس کو نہیں توڑا تو تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. بے شکنی تا مستی کو نہیں, اس قسم کے الفاظ ہے, اس شیشے کے حصار کو توڑ دو تاکہ مست یعنی صحیح مزہ اٹھا سکو. یہ دیکھیں یہ مزے کا دوسرا تصور ہے, تا مستی کو نہیں تاکہ مست ہو سکو. اور حق تو یہ ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آتا وہی اس قابل ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اب یہ معیار اس یعنی یہ وہ ترانہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے پورے اس جنگ کے دوران کویتی پور کا, کہ چنگے دل آہنگے دل کشمی زند, کہ میرے دل کا تار جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت دھن بجا رہا ہے. یہ اس جگہ پر قوم کو پہنچایا ہے. نیشنلزم نہیں, قومیت نہیں, قبیلہ نہیں, بلکہ عشق, اور عشق اور شہادت. تو یہ صحیح معنوں میں, یعنی کہ جو رہبران الہی ہیں, یہ ان کے تمام آثار و نشانی, یعنی کہ جس کی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان اس کو آبزرو کرتا ہے تو ایک شخص کی عزت اور اس کا احترام اور اس کے کمالات کا اعتراف, کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس طریقے سے. اور جتنے نوجوان, اور اس کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے وٹنس کیا ہو, یعنی میرے پاس تو سینکڑوں وہ تھے وحدت اسلامی کے رسالے جو چھپتے تھے اس زمانے میں, پاکستان آتے تھے, اور ہر وحدت اسلامی میں ایک شہید کا وصیت نامہ ہوتا تھا جوان کا, یعنی کہ وصیت نامہ کہ میں جا رہا ہوں جنگ پہ, اور اپنے گھر والوں کے نام اس نے جو لکھا ہے. اور کیا معرفت, مطلب یہ نوخیز لڑکے, اور کس 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 مقام پہ مطلب ان کو پہنچا دیا تھا. تو یہ جسے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی صحیح جو رہبر الہی ہوتا ہے وہ کبھی بھی ظاہری چیزوں سے اوور آڈ نہیں ہوتا. 8 سالہ جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, تو وہ ورلڈ وار سے بھی زیادہ غرض ہے, اور بہت نقصان اٹھایا ہے لوگوں نے. لیکن وہ وہی جو ایک چیز جو عشق الہی اور شہادت فی سبیل اللہ کا جو ایک پورا زمزمہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ بلند کیا نا, اس چیز نے اس قوم کو اور نوجوانوں کو نہ معلوم کہاں کہاں پہنچا دیا, کون کس کس منزلت تک پہنچا دیا. تو بہرحال یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے کہا کہ یہ کہ کتاب آداب الصلاۃ, کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو نماز روزے کا خیال کس کو آتا ہے, کہ جب لوگ مطلب قوم پر اتنی مشکل ہو, لیکن یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی ہے. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ کتاب آداب الصلاۃ کے جس سے میں خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا, اور میرے پاس سوائے قصور اور تقصیر کے پر افسوس کے, قصور یعنی کہ جس چیز سے میرا قاصر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کٹ شارٹ ہو جائے, قصور قاصر یعنی قاصرات و طرف حوروں کے بارے میں بھی جملہ ہے کہ کٹ شارٹ کر دینا, قصور اور تقصیر کے جو چیزیں میں نہیں کر سکا, یعنی جن تک پہنچنے سے میرا ہاتھ محروم رہ گیا, اس پر افسوس کے سوا جو میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں یہ ساری قصور کا مرتکب ہوا, اس پر افسوس کے سوا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اب میری یہ حالت نہیں ہے کہ میں اپنی خود سازی کے لیے کوئی توانائی اور طاقت رکھتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ جوانی اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے کہ خود از آن بہرائے نہ بردم, کہ میں اس سے اب کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, جز تاسف بر قصور و تقصیر بر ایام گزشتہ. میرے لیے اب کیا ہے کہ جو ایام گزر گئے اس میں اپنے قصور کو دیکھوں اور افسوس کروں, کہ توانائی بر خود سازی داشتم و حسرت و ندامت در روزگار پیری کے دستم, کہ یہ جو میرے اب بڑھاپے کا زمانہ ہے, اب اس بڑھاپے کے زمانے میں اب میری طاقت نہیں بچی کہ میں اپنی خود سازی کر سکوں, اور جو میری طاقت کے ایام تھے, میری پاور کے زمانہ تھا, وہ میں نے غفلت میں گزار دیے. و بارم سنگین و راہی بس دراز, و پایم لنگ و آوائے رحیل در گوش است. میرا بوجھ سنگین ہے, یعنی اب اٹھانا مشکل ہے, رستہ بہت طولانی ہے, یعنی نظر آ رہا ہے کہ سفر بہت طے کرنا ہے, بوجھ سنگین ہو گیا ہے. پایم لنگ, پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی, اور کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے کہ جو صدا دے رہا ہے کہ اب اٹھو کوچ کرو یہاں سے. صحیح, بہت خوبصورت جملے, اور وہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے ادبی ذوق بھی پیدا کریں, کیونکہ جتنی بھی اچھی چیز ہوتی ہے نا, مطلب چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو, دونوں کا ایک ادبی پہلو بھی ہوتا ہے ہمیشہ, یعنی اس کی ایک لٹریری ویلیو وہ ورتھ بھی ہوتی ہے, اور اس کی وہ ایک بیوٹی بھی ہوتی ہے. تو اس میں میں تھوڑا سا اسی لیے فارسی بھی پڑھ رہا ہوں کہ رفتہ آپ لوگ سمجھ بھی لیں گے کافی لفظ، کہ بارم یعنی میرا بار، میرا بوجھ سنگین ہو گیا ہے، وزنی ہو گیا ہے. وراہی بس دراز، اور رستہ بہت طولانی ہے، دور. پایم لنگ، پیر میں جسے ہم کہتے ہیں نا لنگڑاہٹ، یعنی اب چلنے کی طاقت نہیں ہے بچی. وہ آوائے رحیل درگوش است، اور اس کی آواز کے جو کہتا ہے قافلے والوں اٹھو کوچ کرو، اب تمہارا یہاں پڑاؤ کا موقع ختم ہو گیا، چلو اپنے منزل کی طرف. اس کی آواز اب میرے کانوں میں آ رہی ہے. میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں اپنے فرزند عزیز احمد کے نام، کہ ابھی قدرت جوانی اس کے ہاتھوں میں ہے، جوانی کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، کہ شاید انشاءاللہ جو میں نے اس میں چیزیں جمع کی ہیں کہ جو کتاب کریم سے ہیں، سنت شریف سے ہیں، اور بزرگان کے بیان کی ہوئی باتیں ہیں، اس سے فراہم کی، شاید اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور اہل معرفت کی رہنمائی میں معراج حقیقی تک پہنچ سکے. معراج حقیقی کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ اہل معرفت کی رہنمائی میں معراج حقیقی تک پہنچ سکے. اور اس ظلمت کدے سے، یہ ظلمت کدہ کون ہے؟ یہ دنیا. اس ظلمت کدے سے اپنے دل کو کٹ آف کر سکے، دل کے رشتے کو، اور مقصد اصلی انسانیت کہ جس کے لیے بزرگ انبیاء اور اولیاء کرام اور اہل اللہ آئے اور اس راہ کو دکھایا اور دوسروں کی دعوت کی، خدا اس کو اس کی توفیق دے، عطا کرے مقصد اصلی انسانیت. اے میرے بیٹے، خود کو، اپنے آپ کو، کہ تم جس کے خمیر میں، جس کے ایسنس میں اللہ کی فطرت موجود ہے، جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اصل چیز انسان کی سب سے بڑی دولت فطرت الہی ہے، جو ایک ایسا چراغ ہے جو ہر اندھیرے میں روشن رہتا ہے، کہ تمہارے خمیر میں، تمہاری بنیاد میں فطرت الہی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور خود بینی اور خود خواہی کی گمراہی کی موجوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو اور بچاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب وہ حضرت لقمان کی بھی میں پڑھ رہا تھا نصیحتیں، تو اخلاقیات کے حوالے سے ہم نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلا درس کیا تھا؟ خود بینی اور خود خواہی سے بچنا. یعنی درس اخلاق کا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ خود بینی سے بچنا، کیونکہ یہ تمام مصیبتوں کی جڑ ہے. سیلف پریز یا اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو باکمال سمجھنا. اور اس سفینہ نوح پر کہ جو ولایت خدا ہے، اس پر سوار ہو جاؤ، کہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا. اور یہ سفینہ نوح یعنی ولایت اہل بیت علیہ السلام، اس پر سوار ہو جاؤ. اے فرزند، اے میرے بیٹے، کوشش کرو کہ صراط مستقیم پر، کہ جو صراط خدا ہے، اس پر چلو، اس کی طرف بڑھو، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نہ ہو. یہ بڑا اہم جملہ ہے، یعنی فوکس سے نہیں ہٹنا ہے اس کو، صراط مستقیم کو، انبیاء کے رستے کو. ٹھیک ہے، ابھی چلنا مشکل ہے، دشوار ہے، پریشانی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نہ ہو، لیکن حرکت کرو. اور اپنی حرکات اور سکنات قلبی اور قالبی، قلب کسے کہتے ہیں؟ ان سائڈ آف ہیومن بینگ، قالب آؤٹ سائڈ آف ہیومن بینگ. یعنی اپنی جو بھی حرکات ہیں، جو بھی تمہاری موومنٹس ہیں، چاہے وہ موومنٹس تمہارے دل کی ہوں، چاہے وہ موومنٹس تمہارے جسم کی ہوں، اس کو معنویت اور الوہیت کے رنگ میں رنگ لو. یہ بھی شاید میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کہ اللہ کا رنگ یعنی خدائی صفات، خدائی کوالٹیز جسم پر بھی ہوں اور قلب پر بھی ہوں، اللہ کا رنگ موجود. اور خلق کی خدمت کرو، یعنی مخلوق کی خدمت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس لیے نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اس لیے نہیں کہ اس سے اپنی تعریف کروانا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کو اپنا محکوم بنانا ہے, بلکہ خلق کی خدمت کرو اس لیے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے اور تم خدا کو چاہتے ہو. تو جو تمہارے محبوب سے وابستہ ہیں وہ تمہاری نظر میں بھی لائق اہمیت اور محبت ہونا چاہیے. اس کو آپ لوگ پڑھیے گا, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جملے بہت سخت ہیں, لیکن صرف ایک دو جملے میں پڑھ دیتا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری دنیا داری کی کیا حیثیت ہے. انبیاء عظام اور اولیاء خاص خدا ظاہری طور پر نظر آتے ہیں کہ دوسرے انسانوں جیسے کاموں میں مشغول ہیں, ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ باقی انسانوں جیسے کاموں میں مشغول ہیں, لیکن وہ دنیا میں وارد ہی نہیں ہوتے ہیں. کون سی دنیا؟ جس کو ہم نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو جہنم ہے, جو حیات دنیا ہے, جو لعب و لہو ہے, وہ زینت, تفاخر, تکاثر. اولیاء خدا اور انبیاء بزرگ دنیا میں وارد ہی نہیں ہوتے ہیں, اگرچہ کہ ظاہری طور سے لوگوں جیسے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مشغولیت بالحق اور للحق ہوتی ہے. بالحق یعنی خدا کے ساتھ, خدا کی معیت میں, خدا کی وجہ سے, للحق اللہ کے لیے. اور ابھی آخری جملہ سنیے گا, اگر سمجھ سکے, مطلب یہ بیوٹی ہے واقعی, کہ اس حال میں کہ رسول خدا سے روایت کی گئی کہ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةٍ, کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پر گرد و غبار آ جاتا ہے اور میں استغفر اللہ یعنی اللہ سے استغفار کرتا ہوں ہر دن میں 70 مرتبہ. اس کو کیا بیان کرتے ہیں؟ شاید حق کو کثرت کے پردے میں دیکھنے کو پیغمبر اکرم اپنے دل پر آنے والے گرد و غبار سے تعبیر کر رہے ہیں. یعنی اس دنیا میں رہنے والا انسان چاہے وہ ولی خدا کیوں نہ ہو, لیکن یہاں پر حق کو مخلوقات کے پردے میں دیکھتا ہے. کہیں گے شاید اس, یعنی حق کو کثرت کے پردے میں دیکھنا, اس کو پیغمبر اکرم تعبیر فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دل پہ گرد و غبار آ جاتا ہے, جس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم جو اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, اب اس کو سوچیں پھر. اور آخری جو انہوں نے نصیحت کی ہے احمد کو, بیٹے کو, وہ یہ کہ اے میرے بیٹے, ممکن ہے کہ میرے بعد تم کو حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ پیش کیا جائے, کوئی چیز اس قسم کی تمہارے سامنے لائی جائیں. اگر تمہاری نیت اسلام عزیز اور جمہوری اسلامی کی خدمت ہے تو اس عہدے کو رد نہ کرنا, ریٹرن نہ کرنا. اور اگر خدا نخواستہ اپنی ہوائے نفس اور اپنی شہوتوں کو راضی کرنے کے لیے عہدے کی طرف نظر کرو تو اس سے 100% اپنے منہ کو موڑ لینا, کہ مقامات دنیاوی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ انسان ان کے لیے اپنے آپ کو تباہ کرے. مقامات دنیاوی ارزش آن نہ دارد کہ خود را در آن راہ آن تباہ کنی. یعنی اولیاء خدا کی نظر میں اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے محسوس کریں کہ یہ جتنا ہم جس چیز کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اسے. وہی امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ کبھی کہا کہ یہ خنزیر کی آنتوں جیسی ہے, کبھی کہا کہ بکرے کی ناک سے بہنے والے فضلے جیسی ہے, کبھی کچھ. یہ مقدمہ ہے, پریفیس ہے بک کا. نہیں, میں اس کا مین کتاب نہیں, یعنی کہ جو اس قسم کے تمام موضوعات کی جو ایک تھیم اور ڈائریکشن ہوتی ہے نا, میں چاہ رہا تھا کہ وہ تھیم کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے گریسپ کر لیں. تاکہ بعد میں جب اصل مطالب آئیں تو وہ بالکل ایسا نہ ہو کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا یہ کوئی پتہ نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ
انشاءاللہ. جو بتایا عبادت اور ہدف عقل جو ہے وہ سب مطلب ابھی کتاب شروع نہیں ہوئی ابھی تو
ابھی اس کے وہ
ورڈز
مطلب وہ اس کا سمجھ لیں کہ وہ لیسن زیرو تھا وہ لیسن زیرو تھا کہ تاکہ آگے جب باتیں آئیں اور اس قسم کی اصطلاحات ہوں یا کنسیپٹس آئیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل انسان شوق والی حالت میں آ جائے کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ہے یہ یعنی کہ ایک بات ضرور ہے کہ امام خمینی کی جو گفتگو ہے بہرحال آسان نہیں ہے اس لیے اس کو کافی بیس ہاں اور یہ کتاب انہوں نے لکھا ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہے میں نے جملہ پڑھا نہیں کہ میں نے پہلے اسرار الصلاۃ لکھی تھی لیکن وہ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے تو میں یہ کتاب لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں آداب الصلاۃ. انتقال ہو گیا نا ان کا بھی تھوڑے عرصے بعد
جلدی ہو گیا
جلدی ہو گیا.